بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب چل رہا تھا رفع العلم و ظہور الجہل. بحث یہ ہو رہی تھی کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور جلیل القدر محدث حضرت ربیعۃ الرائی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ لائے ہیں. اس ملفوظ کا مطلب کیا اس پر گفتگو ہو رہی تھی. تو پہلا مقصد بتلایا اس ملفوظ کا مفہوم. ملفوظ یہ تھا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. اس کا ایک مطلب یہ بتلایا تھا کہ کوئی آدمی اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچاوے, اپنے علم سے خیر کی تعلیم کی جدوجہد اور کوشش نہ کرے, تو اس کو ایسا سمجھا جائے گا کہ اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. اپنے آپ کو ضائع کرنے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی علم حاصل کر کے اس پر عمل نہ کرے وہ اپنے آپ کو ضائع کرنے والا کہا جائے گا. اتنی سنگین بات ہے کہ جو آدمی علم پر عمل نہ کرے وہ آدمی اپنے آپ کو ضائع کرنے والا کہا جائے گا. تیسرا مطلب سمجھو, جو شخص نا اہل کو علم پہنچاوے وہ ضائع کرنے والا کہا جائے گا. یعنی علم ایسے لوگوں کو پہنچاوے جو علم کے اہل ہی نہ ہو, نا اہلوں کو علم پہنچاوے وہ علم کو ضائع کرنے والا کہا جائے گا. چوتھا مطلب, اللہ سبحانہ و تعالی نے جو استعداد عطا فرمائی ہے, جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہے, ان صلاحیت اور استعداد سے کام لینا چاہیے. جو استعداد بھی اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے, جو صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اس سے کام لو, ورنہ وہ استعداد اور صلاحیت ضائع ہو جائے گی. اور اللہ کی دی ہوئی استعداد اور صلاحیت کو کوئی دین کے پیچھے نہ لگاوے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو ضائع کر دیا, ایسا سمجھا جائے گا. آج ایک سے ایک ذہین لوگ ہیں, قسم قسم کی صلاحیتیں اور استعداد ان کے اندر پائی جاتی ہے, لیکن اس سے دین اور علم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. وہ خالص اپنا دماغ چلاتے ہیں دنیا کمانے کے اندر, شرارت کرنے کے اندر, کوئی اپنے آپ کو ضائع کرنے والا کہا جائے گا. پانچویں بات سمجھو, اہل علم کا اگر تعارف نہ ہو تو اہل علم اپنا تعارف کروائے, بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، قابلیت ہے، لیکن ان کا عوام میں کوئی تعارف ہی نہیں ہے، تو لوگ ان سے استفادہ بھی نہیں کر پائیں گے. تو ایسے علماء کو چاہیے کہ وہ اپنا تعارف کرائے تاکہ ان کے علم سے لوگ استفادہ کریں. جن کے پاس واقع علم ہے، صحیح علم ہے، لیکن لوگوں میں ان کا کوئی تعارف نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تشہیر کرے کہ بھائی میں اس فن کا ماہر ہوں، اس فن کے اندر میں قابلیت رکھتا ہوں. یہ تشہیر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ ان سے استفادہ کریں گے، ورنہ اگر تشہیر نہیں کریں گے تو ان کا علم ضائع ہو جائے گا، ان کا علم ایسے ہی بیکار چلا جائے گا. آج کتنے علماء ہیں کہ لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کی علمی قابلیت کا ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا علم ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. چھٹی چیز سمجھو، اس ملفوظ کا مطلب ایک اور سمجھو. انسان اپنے علم کی توقیر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم انسان کو دیا ہے، انسان اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کی توقیر اور تعظیم کرے، دنیا کے خاطر چاپلوسی نہ کرے. بہت سے اہل علم ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے، علمی قابلیت عطا فرمائی ہے، لیکن وہ علمی صلاحیت اور قابلیت سے فائدہ خود بھی نہیں اٹھاتے، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتے، بلکہ اس علم کو دنیا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اہل حکومت کے یہاں وہ چاپلوسی کے کام میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ان کے علم کی توقیر نہیں ہوئی، ان کے علم کی تعظیم نہیں ہوئی. تو اہل علم اپنے علم کی خود توقیر کرے، اپنے علم کو ضائع اور برباد نہ ہونے دے. تو حضرت ربیعۃ الرائی فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم ہوئے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کرے، بلکہ اپنے علم سے فائدہ اٹھاوے. تو یہ چھ باتیں جو آپ کو بتلائی گئی، یہ حضرت ربیعۃ الرائی رحمت اللہ علیہ کا جو ملحوظ امام علی مقام نے نقل کیا ہے، یہ اس کی چھ توجیحات ہے. جی.
وبه قال حدثنا عمر بن مسعود قال حدثنا عبد الوارث عن ابي الدريح عن انس رضي الله تعالى عنهما عن عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يلقى العلم ويثبت الخير وتشرب الخمر واكبر الزنا.
يه سيدنا حضرت انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه سے روایت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. کیا مطلب علم کے اٹھا لیے جانے کا؟ نمبر ایک، علم کے ماہر علماء مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، اس طرح علم اٹھا لیا جائے گا. یعنی جن کے سینے علوم الہیہ کے مخزن ہیں، جو صحیح علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، صحیح علم کے مطابق تبلیغ اور اشاعت کرتے ہیں، ایسے علماء کی اموات ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. دوسرا مطلب سمجھو، قرآن مجید دل سے اٹھا لیا جائے گا، قرآن مجید دل سے اٹھا لیا جائے گا. صحیح مطلب یہ نکلتا ہے کہ پہلے حفاظ کی کثرت، لیکن وہ حفاظ قرآن بھولنے لگے. اس وقت کتنے حفاظ ہیں کہ جو حفظ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے سینوں سے قرآن نکل جاتا ہے، قرآن ان کے سینوں سے اٹھا لیا جاتا ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، قرآن کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. یہ بھی علم کا اٹھا لیا جانا ہوا کہ قرآن کے الفاظ ہے لیکن قرآن کے احکام پر عمل نہیں ہے، قرآن کے مطابق وہ لوگ عمل نہیں کرتے. یہ بھی علم کا اٹھا لیا جانا کہا جائے گا. تیسرا مطلب، علم کی طرف لوگوں کی بے رغبتی ہو جائے گی، کہ صحیح شرع علم کی طرف لوگوں کی رغبت توجہ نہیں رہے گی، بے رغبتی ہو جائے گی. اس میں کہ صحیح علم دین کی رغبت کم ہو گئی ہے، اور یہ ڈگریاں لے رہے، ڈاگریاں چھٹکوا رہے، اسی کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. یہ ڈگری لو، ایسی ڈگری لو، اور صحیح علم سے بے رغبتی ہو رہی. ابھی 10 منٹ پہلے راستے میں آ رہا تھا، متعلقین میں سے ایک صاحب کا فون آیا، میرا بیٹا عربی پنجم پڑھ رہا ہے ایک مدرسے میں، اور ایس ایس سی کے ایگزام میں 87% آئے. تو اب دماغ بدل گیا کہ 11 اور 12 وتھ سائنس کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے. تو اب جو ہے کوئی ایسا مدرسہ ہو، ابھی جس مدرسے میں ہے وہاں تو ممکن نہیں ہے کہ جہاں مشکات دورہ بھی ہوئے، 11 12 وتھ سائنس بھی ہو جاوے، ایسے مدرسے میں داخل کرا. یہ نہیں کہ اتنا ذہین بچہ 87% آئے تو اس کو کہو بیٹا آپ خوب محنت سے شرعی علوم پڑھ، تیری ذہانت اس میں لگا، اب دماغ ادھر چل رہا، شرعی علوم کی طرف سے بے رغبتی ہو رہی. دیکھیے امت میں کیسا ماحول بنا ہے، ڈگریاں لینے کے سب کے چکر بنے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے لوگ باقاعدہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ مدارس کے طلبا کو ڈگریاں دلواؤ، مدارس کے طلبا کو ڈگریاں دلواؤ. تو پھر یہ بستیوں میں مکتب کون پڑھائے گا؟ ڈگری ملے گی تو وہ تھوڑی پھر مکتب پڑھائے گا، کون امامت کرائے گا؟ بنجر بستیوں میں جا کے دین کا کام کون کرے گا؟ جس کو ڈگری ملے گی وہ تو پھر بڑی تنخواہوں کے چکر میں رہے گا. تو ارتداد بڑھے گا کہ گھٹے گا اس کی وجہ سے؟ نعوذ باللہ. تو یہ سب چکر ہو رہے ہیں بے رغبتی علم دین کی طرف سے، علم شریعت کی طرف سے. تو یہ ہے ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اب یہاں ایک بحث ہے اہم ترین، یہاں آیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. فوراً جو دوسری روایت ہے اس میں ہے یقل العلم، علم کم ہو جائے گا. دیکھ لیا نیچے ہی روایت، بعض روایت میں لفظ ہے یقصر العلم، قیامت کی علامت یہ ہے کہ علم کی کثرت ہو جائے گی، اور بعض روایت میں لفظ ہے یبشل علم، علم خوب پھیل جائے گا. چار طرح کے الفاظ حدیث میں ہے، ذہن میں رکھو. یہاں کیا آیا؟ یرفع العلم. نیچے روایت میں کیا آ رہا ہے؟ یقل العلم. تیسری روایت میں کیا ہے؟ یقصر العلم. چوتھی روایت میں کیا ہے؟ یبشل العلم. چار طرح کے الفاظ ہے. اور بظاہر تعارض ہو رہا ہے تمام الفاظ میں، اس لیے تمام الفاظ میں تطبیق سمجھو. اس سے پہلے دو اصطلاح سمجھ لو، رفع علم کس کو کہتے ہیں اور قلت علم کس کو کہتے ہیں، دونوں میں فرق سمجھو. رفع علم یہ ہے کہ علم بالکل لیا اٹھا لیا جاوے، بالکل لیا ختم ہو جاوے، یہ ہے رفع العلم. علم ہی ختم ہو جائے، بالکل لیا اٹھا لیا جائے. قلت علم کیا ہے؟ علم رے رے لیکن تھوڑا بہت رے رے، علم رے رے بالکل ختم نہ ہو جائے، کتنا رے رے تھوڑا بہت، یہ ہے قلت علم. اب اس کے بعد چاروں الفاظ میں تطبیق سمجھو. جن روایتوں میں علم کی کثرت اور علم کے پھیلنے کا تذکرہ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ذرائع، علم کے اسباب، علم کی کتابیں بہت بڑھ جائے گی. علم کے اسباب اور ذرائع بہت بڑھ جائیں گے. دیکھیے اس زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ہر قدم پر ایک نیا دارالعلوم، ہر قدم پر ایک نیا مدرسہ. اسباب علم بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں؟ نئی نئی کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں، نادر ترین کتابیں. کہاں سے آئی؟ یہاں جب مختوطہ تھا اس پر کسی نے حکا دیا اور چھاپ دیا. جانتے ہیں کتاب میں حکا دینا، آپ کا کہو اللہ کہو، نئی کتابیں آتی ہیں تو کہتے ہیں مگر آپ کا کہو اللہ کہو، حکا پیا اور لکھنا کتاب شاید. ذرائع علم بڑھ، ہمارے اختلاف میں جن کتابوں کے نام نہیں سنے وہ اب کتب خانوں میں چھپ چھپ کے مارکیٹ میں آ رہی ہے. اسباب علم بڑھ، ذرائع علم بڑھ، نیا شاندار ذریعہ علم آ گیا علامہ گوگل. علامہ گوگل بڑے ذریعہ علم آ گیا. تو جہاں روایت میں کثرت علم کا ذکر آیا، افشائے علم کا ذکر آیا، تو وہ مراد کیا لینے کا؟ اسباب اور ذرائع علم کا اضافہ ہو جائے گا، بڑھتے جائیں گے. علم کے اسباب اور علم کے ذرائع بڑھ جائیں گے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے گجرات میں 4 مدرسے تھے، ڈابیر نادیر کے 2 اور خانہ، 4 مدرسے تھے. آج 50 مدرسے میں دورہ ہو رہا ہے گجرات میں، 50 مدرسے. ملک کے کچھ صوبے ایسے ہیں کہ پورے پورے صوبے میں ایک دورہ نہیں ہے، 10 صوبے ایسے ہیں ملک میں، ہمارے ملک میں، اور یہاں ایک صوبے میں 50 جگہ دورہ. یو پی میں گنے تو پتہ نہیں کتنی تعداد ہو گیا. ذرا علم بڑھ، علم کی کتابوں کی اشاعتیں خوب ہو رہی ہیں. کہ حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکات، انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں. یہ جو نئے نئے مخطوطات کتابوں کی شکل میں چھپ کے آ رہے ہیں، اس پر بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کہ جن مصنفوں کی طرف منسوب ہے واللہ عالم یہ انتصاب صحیح ہے کہ نہیں، اس میں بناوٹ اور دھوکے بھی بہت ہو رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب نے تقریر بخاری میں چند اصول بیان کیے کہ بھئی یہ مخطوطات کی شکلوں میں جو کتابیں آ رہی ہے تو اس کو متداول کتابوں کے ساتھ ملاؤ، فلاں کی طرف منسوخ یہ مخطوطہ وہاں ملا وہاں ملا اور چھاپ دی. اور اکثر مخطوطات وہ سامنے آ رہے ہیں کہ جو کتب خانے مسلمانوں کے قبضے میں بھی نہیں، کہ فلاں ملک کی لائبریری سے نکلا، فلاں جگہ سے نکلا، فلاں جگہ سے، کوئی اعتبار نہیں، کیسے اعتبار کریں گے اس کی؟ یہ بھی ایک بڑی نازک چیز اس وقت کتنے کی بنی ہوئی ہے، یہاں نوادرات سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی کتابوں کے مخصوصات، اور اس کا فتح اللہ کو دے کے چھاپ جاتے ہیں، کمائی کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں، بڑا فتنہ ہے یہ بھی. اور جن روایت میں یقل کا لفظ آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی علم آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گا. ابتدان علم حقیقی، علم شرعی آہستہ آہستہ کم ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا کہ علم حقیقی علم شرعی بالکل ختم ہو جائے گا. ہو گئی چاروں الفاظ میں تصدیق ہو گئی؟ تو یہ قیامت کی نشانی بتلائی گئی. ویسبت الجہل، جہالت جم جائے گی، جہالت جم جائے گی. دوسرا ترجمہ جہالت پختہ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. عجیب جہالتیں بڑھ رہی ہیں دنیا میں، عجیب جہالت بڑھ رہی ہے. علم کے عنوان سے جہالت بڑھ رہی ہے نا، یہ ڈر کی چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ عوام میں جو جاہل ہے، جو پڑھتے نہیں مدرسوں میں، اب تب بھی نہیں پڑھا، ایک جہالت تو وہ، اور ایک علم کے عنوان سے جہالت، یہ خطرناک ہے. ہمارے عزیز ایک بار افتا کے صدر مفتی، میں نے ان کو ایک دن پوچھا، داخل پڑھ کے گئے آپ ایک مدرسے کے صدر مفتی، میں نے پوچھا کہ آپ کے افتا بھی شروع ہو گئے، کہاں ہوا؟ آپ نے دین کے داخلے بھی کیے؟ کہا مدرسے والوں نے قانون میں نے افتا شروع کرا، داخلے لینے جن طلبا کا ہم نے افتا نے داخلہ لیا، اس کا ہم نے امتحان لیا، پھر ہدایہ کا امتحان لیا تو اس میں چلا نہیں، سیرادی کا امتحان لیا چلا نہیں، ہمیں تھک گیا، پھر میں کہا چل تو فضائل عمل پڑھ کے سنا نہیں، فضائل عمل کی عبارت نہیں پڑھ سکا وہ اردو. پھر مدرسے والوں نے کہا نہیں، افتا کھولا ہے پھر کے داخلے لینے ہی ہے، لینا پڑا، بیٹھا ہے مفتی بن رہا. علم کے عنوان سے جہالت آئے، ہر ایک کو نام کے آگے مفتی لگانے کا اس وقت شوق بنا ہو، کچھ آتا ہو نہ آتا ہو کچھ نہیں، بس مدرسوں میں دار الافتاء کھلا ہے تو وہاں تعداد لینی ہے، جو آئے اس کو بھرو، جاہل مفتی تیار ہو. علم کے عنوان سے جہالت، دورے تک پہنچ جاتے ہیں اور فرائض بھی نہیں آتے، نماز کے فرائض، وضو کے فرائض نہیں آتے، علم کے نام کی جہالت یہ بڑھ رہی ہے. کتنے طلبا ایسے ہیں کہ جنہوں نے 7 سال نہیں پڑھا، عربی اول گاؤں پر کسی مدرسے میں جا کر مشکات دورے میں داخلہ لے گئے، مولوی بن گیا، مدرسے والوں کو بھی چندہ لینا رپورٹ میں چھپنا رہتا ہے، اس سال اتنے خوش نصیب ہمارے یہاں سے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں، خوش نصیب صاف ہونا چندہ لینے کے لیے نکلا ہے. علم کے نام پہ جہالت. میں نے داخل میں ایک طالب علم عربی اول میں فیل ہوا سنا، رمضان کے بعد دوسرے مدرسے میں جا کے چاروں میں بیٹھا ہوا، ششمائی تک چاروں میں پڑھا، ششمائی کے بعد تیسرے مدرسے میں جا کے مشکات میں بیٹھا، اور سالانہ میں مشکات کا امتحان دیا، اور تیسرے سال دور حدیث شریف، فارسی میں کہاوت پڑی تھی نا، پیکے تیز رفتار، وہ اس کو کہتے ہیں پیکے تیز رفتار، اس کو بولتے ہیں وہاں حکایت لطیف میں تو دوسری مثال ہے، حقیقی مثال اس کی یہ ہے بیٹے تیز رفتار، اور مسجد میں بیٹھ کے اس سے آگے ان کی بات سنا آپ کو، جس مدرسے میں دورہ پڑا ان کی قابلیت اتنی اچھی تھی کہ مدرسے والوں نے ان کو مدرس بھی بنا دیا، دورے کے بعد مدرس بھی بنا دیا، اور دو چار سال تدریس کرنے کے بعد مدرسے کے بانی کو ان پر اتنا اعتماد آیا کہ مدرسے کی شاخ کھول کے موتم بھی بنا دیا ان کو، ہے نا، علم کے نام پہ جا رہے ہیں. ابھی ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، ڈر اس کا ہے. دیکھیں جاہلوں کا طبقہ ہوتا ہے ہی جاہل، لیکن یہ علم کے عنوان کی جہالت ہے جو اس وقت عام ہے. ہمارے مدرسوں میں بھی عنوانیاں بہت عام ہو رہی ہیں، ایک مدرسے سے دوسرے میں جائیں گے، اوپر کی جماعت میں داخلہ لے لیں گے، دو چار سال اڑا دیں گے، سمجھ چاہیے مولوی بن جانا، آتا جاتا ہے کچھ نہیں. یہ علم کے عنوان کی جہالت، اسی کو فرمایا ویسو کل جہالو، جہالت جم جائے گی، پختہ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. وتشرب الخمر، اور شراب جو ہے پی جائے گی. دیکھیے شراب تو ہر دور میں انسانیت میں پی جاتی رہی ہے، لیکن یہاں روایت میں جس کو علامات قیامت بیان کیا گیا وہ ہیں کثرت سے شراب پیا جانا اور شراب کی تشہیر اور شراب کی زیادتی ہو جانا. اس وقت بہت عام ہے شراب، بہت عام منشیات، نشاور چیزیں بہت بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ ڈرگس، دوسری نشاور چیزیں. ابھی یہ مہینہ ایسا جا رہا ہے کہ ہمارے صوبے کے اندر کروڑوں کروڑ روپے کا ڈرگس پکڑا جا رہا ہے، اسی مہینے میں ہزاروں کروڑ کا ڈرگس روز اخبار میں آتا ہے، یہاں اتنے ہزار کروڑ کا ڈرگس پکڑا گیا، یہاں اتنے گا، یہاں اتنے گا، کثرت ہے اس وقت منشیات کی، شراب اور حرام چیزوں کی کثرت.
ویزہر الزینا، اور زینا عام ہو جائے گا، یعنی زینا کی کثرت ہو جائے گی، اس کو قیامت کی علامت بتلائی گئی. جی
سب منسوخ پڑھو، وتکثر النساء، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تم کو کوئی یہ حدیث نہیں سنائے گا. دیکھو بڑی تاکید سے کہہ رہے کہ میں تم کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جو میرے بعد تم کو کوئی یہ حدیث نہیں سنائے گا. کیا مطلب کہ حضرت انس ایک ایسی حدیث سنانے جا رہے جو ان کے بعد کوئی سنائے گا ہی نہیں. نمبر ایک، زندگی کے آخری ایام میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے، اور بصرہ میں وفات پانے والے آخری صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ جو انہوں نے جملہ فرمایا کہ میرے بعد تم کو یہ کوئی حدیث نہیں سنائے گا، یہ بصرہ کے اعتبار سے فرمایا، کیونکہ بصرہ میں آخری صحابی حضرت سن 93 ہجری میں حضرت انس کی وفات ہوئی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ حضرت انس کا انتقال ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ حدیث سن کر سنانے والا اب کوئی نہیں رہے گا. اس لیے حضرت انس نے فرمایا کہ یہ حدیث تم کو میرے بعد کوئی نہیں سنائے گا.
دوسرا مطلب سمجھو, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر سن رکھا ہوگا پیشین گوئی کے طور پر کہ انس ایک دور آئے گا کہ تم ہی ہمت اور جرأت سے یہ حدیث سناؤ گے, تمہارے بعد کوئی یہ حدیث سنانے والا نہیں رہے گا.
گویا حضور سے یہ پیشین گوئی حضرت انس نے سنی ہوگی کہ آ مستقبل میں یہ حدیث انسانوں کو امت کو کوئی سنانے والا نہیں بچے گا نہیں رہے گا. اس لیے حضرت انس یہ فرمائے, ورنہ حضرت انس کو مستقبل کی بات کیسے معلوم ہوئی کہ میرے بعد یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا. لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہوگا, اس لیے انہوں نے یہ جملہ فرمایا. کسی بھی بات سمجھو, ظلم کا دور عام ہو گیا تھا, عوام امیروں سے ڈرتے تھے, خلفاء عمراء اہل حکومت سے لوگ ڈرتے تھے. ظاہر ہے کہ ظلم کا ماحول عام ہو, ظلم کا دور دوراں ہو, لوگ امیروں اور بادشاہوں سے ڈرتے ہو, خوف کرتے ہو, تو ایسے ماحول میں کون ایسی حدیثیں سنائے گا؟ ہر ایک مداہنت سے کام کرے گا, ہر ایک جو ہے نرم گوشہ اختیار کرے گا, حکمت مصلحت کی ہر ایک تسبیح پڑے گا. اسی لیے یہ فرمایا کہ کون کوئی میرے پاس اس حدیث کو نہیں سنائے گا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا. اب کم ہو رہا ہے دنیا میں علم صحیح, علم نافع, علم الہی, علم مع العمل, اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے. وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ, جہالت کا غلبہ ہوتا جائے گا. اب تو مدرسوں کے معتمین جاہل بن رہے ہیں, دارالعلوم کے معتمین, مکتب کی بات نہیں کر رہا ہوں, دارالعلوم کے معتمین جاہل بن رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان قریب ایسا سنو کہ شیخ الحدیث بھی جاہل بنا, بعید نہیں ہے کہ جاہل شیخ الحدیث بن گیا یا صدر مفتی بن گیا. معتمین تو بنج گئے, جاہل معتمین. ابا نے دادا معتمین تھے, اب پوتا جاہل جٹ, اس لیے وہ معتمین بن گیا, کیونکہ پوتا ہے حضرت معتمین صاحب کے خاندان کا, اس لیے وہ معتمین بن گیا. جاہل جٹ معتمین, دارالعلوم بولو, یہ ہے نا جہل کا غلبہ, یہاں غلبے کا لفظ ہے, اوپر جمنے کا لفظ ہے. وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ, جہالت کا غلبہ ہو جائے گا. وَيَظْهَرَ الزِّنَا, زینا بھی خوب غالب ہونے لگے گا, زینا کا غلبہ. حلال چیز سے زیادہ اس وقت لوگوں کو حرام میں رغبت بڑھ رہی ہے. وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ, آپاؤں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہو جائے گی.
عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. کیوں عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی؟ بعض شعرا تو یوں لکھتے ہیں کہ لڑکیوں کی پیدائش زیادہ ہوگی، اس لیے لڑکی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. اچھا، ایک کتاب میں نے پڑھا کہ یہ جو واٹر فلٹر جو مشین آتی ہے نا، پانی فلٹر کرنے کی مشین، اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دوا ملائی جاتی ہے، تو وہ اس میں ایسا مادہ ہوتا ہے کہ لڑکے کم پیدا ہوئے اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہو. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کتاب نہیں ہے دجال کون کہاں کس طرح، اس میں یہ بات لکھی ہوئی کہ اس میں کوئی ایسا کیمیکل ملایا جائے کہ لڑکیاں ہی پیدا ہوئے، یعنی حمل لڑکیوں کا ٹھہرے، لڑکے والا حمل کم ٹھہرے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ایسی عجیب عجیب چیزیں دنیا میں، تو کیا لڑکیاں عورتیں زیادہ ہو جائے گی؟ نمبر دو، فتنوں میں جنگ زیادہ ہوگی، مرد زیادہ قتل ہوں گے تو عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. فتنے بہت، جنگیں بہت، مرد مریں گے، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی. یہ بھی اس کی توجہ کی گئی. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ ہو جائے گی، مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے لیے ایک نگران ہوگا، 50 عورتوں پر ایک مرد نگران. کس قدر تفاوت ہوگا اندازہ لگا؟ بادشرا نے اس عدد کو حقیقت پر محمول کیا ہے کہ ہر 50 عورت کا نگران ایک ہی، اور بادشرا نے خمسین کے عدد کو کثرت پر معمول کیا ہے کہ 50 کا عدد متعین مراد نہیں ہے، کثیر مقدار میں عورتوں پر نگران ایک ہی مرد رہے گا. قیم کا مطلب یہ لینے کا، نگران کسی بھی شکل میں، کہ بھائی 50 50 عورتیں ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ایک مرد، یعنی گھر میں ایک باپ، تو باپ کی نگرانی میں بیٹیاں، نعوذ باللہ سب بیوائیں ہو گئیں، بہواں بیوائیں، پوتیاں، نواسیاں، مجموعی 50 کا عدد، اور نگرانی کرنے والے ایک برقیہ باپ. یا ایک بھائی، ایک بھائی مرد بچ گیا اور اس کی بہنیں، بہن کی اولاد، گھر میں دوسری عورتیں، 50 50 کی تعداد. یا شوہر لے لو کہ ایک شوہر نگران ہے، 4 بیویاں مثلا، چاروں کی اولاد میں لڑکیاں ہی لڑکیاں، 50 کا عدد ہو گیا اور نگرانی کرنے والا ایک ہی شوہر باقی رہے. غرض یہ کہ عورتوں کی تعداد اس قدر بڑھ جائے گی کہ 50 50 عورتوں کی نگرانی دیکھ بھال ذمہ داری نبھانے والا ایک مرد ہوگا. یہ ہیں علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے. ترجمۃ الباب سے ربط کیا ہوگا دونوں روایت میں؟ ایرفع العلم یقل العلم ویظہر الجہل، یہ سب ترجمۃ الباب سے ربط والے الفاظ ہیں. جی، یہ وہ آگے آ رہا ہے، وہ پیچھے کہا تھا نا کہ آگے آ رہا ہے، وہ آ گیا. اب دونوں میں تکرار کا شائبہ تو آپ نے وہیں حل کر لیا تھا. باب فضل العلم، بہت سے شرا اس کو مقررات میں شمار کرتے ہیں کہ یہ باب اور وہ باب دونوں مقررات کے قبیل سے، لیکن بعض مقررات مفید ہوتے ہیں. ہر مقرر برا نہیں ہوا کرتا، بعض مقرر مفید ہوا کرتا.
اسی لیے اگر مقرر مانے بھی تو کیا تکلیف ہے؟ علم کی فضیلت ایسی چیز ہے کہ اس کو بار بار اگر بیان بھی کیا جائے تو یہ کون سی اشکال کی چیز آ جائے گی کہ اس کے جواب دینے کے چکر میں ہم پڑھیں اور تطبیق کے چکر میں ہم پڑھیں. قرآن میں مضامین مقرر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کتنے مضامین مقرر ہوئے آپ پڑھیں گے. مشکات میں وہ واقعہ پڑھ کے آئے کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے یہ واقعہ حضور سے 7 مرتبہ سنا پھر میں روایت کر رہا ہوں. تو مقررات کوئی ہر مقرر کوئی غیر مفید تھوڑا ہی ہوتا ہے. بہت سے مقررات بہت مفید ہوا کرتے ہیں. اسی لیے اگر اس کو مقرر مانے بھی تو ابھی یہاں پر کوئی اشکال کی چیز نہیں ہے. علم کی فضیلت ایسی چیز ہے کہ وہ تو بار بار آدمی سنے تاکہ علم کی عظمت اہمیت اپنے اندر پیدا ہوئے, شوق پیدا ہوئے اور اس کے پیچھے آدمی مشغول ہو, اس کے پیچھے اپنے آپ کو کھپاوے لگاوے. دوسری بات سمجھو, بعض نسخوں کے اعتبار سے مقرر ہے اور بعض نسخوں کے اندر یہ باب ہے ہی نہیں. یعنی شروع کتاب العلم کے اندر جو باب کا لفظ تھا وہ بہت سے نسخوں میں نہیں ہے. اب جب وہ باب کا لفظ ہی نہیں ہوگا تو پھر تکرار کا کوئی اندیشہ ہی باقی نہیں رہے گا. نمبر 3, بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر مقرر تسلیم کر لو تو پھر دونوں کے درمیان میں ہم مقصد الگ الگ بتلائیں گے. مثلا یوں کہو کہ ایک علم کی فضیلت ہے تو دوسرا علماء کی فضیلت ہے, تو پھر تکرار باقی نہیں رہے گی. بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ فضل ایک معنی آتا ہے فضیلت, فضل کا دوسرا معنی آتا ہے بچی ہوئی چیز, زائد ایکسٹرا بچی ہوئی چیز, اس کو بھی فضل سے تعبیر کیا جاتا ہے. کیونکہ وہاں جتنی آیتیں بیان کی گئی اس کو فضیلت کے معنی میں لے لو اور یہاں فضل بمانا لے لو زائد, اور کنایا کرینا بھی کچھ ایسا ہی ہے. اس لیے کہ جو باب میں روایت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا عنایت فرمایا. حضور جو دودھ نوش فرما رہے تھے, دودھ نوش فرمانے کے بعد جو بچ گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل اللبن حضرت عمر کو عنایت فرمایا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ فضل بمانا بچی ہوئی زائد چیز, حضور کے پینے کے بعد جو زائد بچا ہوا رہ گیا حضور نے حضرت عمر کو عطا فرما دیا. تو یہاں فضل کو معنی میں لے لو, کس کے؟ زائد چیز, بچی ہوئی چیز, فضل بمانا یہ کرنا, اور وہاں فضل بمانا فضیلت کر لو, یا فضل بمانا زائد چیز کر لو. اب ترجمۃ الباب کا مقصد سمجھو. نمبر 1, اس قدر علم حاصل کرو جو تمہاری ضرورت کی مقدار پر بھی مشتمل ہو اور تمہاری اپنی ضرورت سے بھی زیادہ ہو. اس قدر علم حاصل کرو جو تمہاری اپنی ضرورت کی مقدار کا بھی ہو اور تمہاری اپنی ضرورت کی مقدار سے بھی زیادہ ہو, ایسا علم تم حاصل کرو. جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس اپنی ضروریات کا علم پورا تھا, پھر بھی آپ دعا کائی کی کر رہے ہیں, وقر رب بزی لینی علما, اے اللہ مجھے علم کی اندر زیادتی عطا فرمائیے, یعنی میری ضروری مقدار سے زیادہ علم مجھے عطا ہو, میری جو ضرورت کی مقدار اس سے بھی زیادہ,
اے اللہ مجھے علم عطا کرنا. اس لیے یہ ایک مقصد ہے ترجمہ کے باب کا کہ علم اپنی ضرورت کا بھی حاصل کرو اور اپنی ضرورت سے بھی زیادہ علم حاصل کرو. نمبر دو دوسرا مقصد سمجھو زائد علم حاصل کرو اور دوسرے ضرورت مندوں کو علم پہنچاؤ. آدمی کے پاس زائد چیز ہو تو رکھے رکھے کیا کرے, دوسرے کو دے دو زائد چیز, دوسرے کو پہنچا زائد علم. کسی لیے ایک خاص بات, بہت سا علم ایسا ہے کہ انسان کو خود تو ضرورت نہیں پڑے گی لیکن دوسروں کو اس علم کی ضرورت پڑے گی. تو آپ نے وہ علم سیکھ لیا ہے تو آپ دوسروں کو بتلا سکتے, آپ کو ضرورت پڑنے والی ہے نہ آج نہ آئندہ, لیکن دوسروں کو اس علم کی ضرورت پڑے گی. اب آپ نے سیکھا ہوگا تو دوسروں کیا رہنمائی کریں گے. جیسے آپ کبھی بھی عزمت کرنے والے نہیں ہیں, نہ آپ کے ارادے میں نہ اللہ آپ کو عزمت ہے, لیکن آپ جو ہے مسائل قصر والحلق کہ بھائی بال کے کیا مسائل, آپ نے قضا کے مسائل پڑھ لیے حدیث میں کہ بھائی قضا ممنوع ہے. اب یہ نہ آپ کا دھندا ہے نہ آپ کو انشاءاللہ کرنا ہے کبھی, لیکن یہ مسائل آپ نے پڑھ لی بالوں کے متعلق, حلق کے متعلق, قصر کے متعلق. تو جن کو ضرورت رات دن پیش آتی رہتی ہے ان کو جا کے آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ مسائل پر عمل کرو. اسی لیے بھائی اسپیشل نئے لوگوں کا جوڑ کرو اور ان کو بالوں کے مسائل بتاؤ تاکہ وہ مسائل کے مطابق امت کے بال کاٹیں, غلط طریقے سے بال نہ کاٹیں. یہ ضروری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ الگ قصر کے مسائل سیکھے اور اس کے مطابق امت کی آپ رہنمائی کریں. نائیوں کو آپ بتائیں گے. اب تابعی کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں رہا, وہ مینا کے اندر حلق کرانے گئے تو وہ جو نائی تھا وہ نائی ان کو کہہ رہا ہے چلو تکبیر پڑھو میں آپ کا حلق کر رہا ہوں. پھر اس نے دائنی طرف سے شروع کیا حلق کرنا, تو یہ سمجھ گیا تو پوچھا تو کون ہے, اس نے بتایا کہ میں حضرت عقاب نبی رباح کا شاگرد ہوں. اب دیکھیں نائی کو علم دی رہا نا کہ حلق دائنی طرف سے شروع کرو, احرام کھولتے وقت حلق کرائے تو تکبیر پڑھنا ثابت ہے حدیث سے, تو تکبیر پڑھنی چاہیے, مستحب ہے اس وقت تکبیر پڑھنا. تو اب اس کے پاس علم ہے تو وہ عمل کرا رہے ہیں, ورنہ علم ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا, جہاں سے چاہے وہاں سے کھینچنا چالو کرے گا. یہ اب آپ نے جو ہے آج تک کسائی کا دھندا کیا ہے تو آپ کھاٹکی بن جائے, اور نہ تو ارادہ ہے کھاٹکی بننے کا, لیکن کھاٹکیوں کو گوشت کے مسائل کون بتائے گا کہ جانور میں سات چیزیں مکروہ ہے, یہ کون بتائے گا کسائیوں کو کہ سات چیزیں مکروہ ہے. یہ آپ زائد علم حاصل کر کے کھاٹکیوں کو بتائیں گے تو جا کر کے کھاٹکی اس پر عمل کریں گے نا. تو یہ ہیں ضرورت سے زیادہ علم حاصل کرو تاکہ جن کو ان علم کی ضرورت پڑتی رہتی ہے ان کو آپ بتلا سکو اور وہ اس کے مطابق عمل کرے. یہ ہے ترجمۃ الباب کا ایک مقصد. اب سمجھو زائد علم کہتے ہیں کس کو, وہ بھی اچھی طرح سمجھ لو. نمبر ایک, ضرورت سے زائد اگر اپنے پاس کتابیں ہیں تو دوسروں کو ہدیہ کر دو. ضرورت سے زائد کتابیں ہیں تو دوسروں کو ہدیہ کر دو. بھائی بعض کتابوں کے اندر حاشیے الگ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ ایک کتاب کے تین نسخے رکھو تو کوئی عرض نہیں,
لیکن ایک ہی نسخہ، ایک ہی حاشیہ، تین تین چار چار آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، کیوں رکھ چھوڑتے؟ دوسرے کو ہدیہ دو، پڑھیں گے لوگ. بعض کتابیں آپ نے خریدی یا مدرسے نے انعام میں دی، 15 سال ہو گئے، ابھی تو پلاسٹک نہیں اتاری اس کے اوپر گئی، تو مطالعہ اللہ جانے کب کریں گے؟ پلاسٹک نہیں اتاری ابھی تو اس کے اوپر گئی. اور دوسرے بےچارے مہندی طلبہ پڑھنے کے لیے کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، غریبوں کے بچے، اور آپ کی آلماری میں شوکیش میں رکھی ہوئی ہے کتابیں. پہلے لوگ پھول دستے، فلاور پاٹ شو میں رکھتے تھے، اب مولوی لوگ کتابیں شو میں لگاتے ہیں. تو اس کے بجائے دو نا دوسروں کو کتاب تاکہ پڑھیں گے اور مطالعہ کریں. یہ بھی ایک چیز شورہ نے لکھی ہے، ضرورت سے زائد کتابیں دوسروں کو دے دینا. ہمارے ایک بزرگ ہے، بڑے محدث ہے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ پہلے مردوں کا قبرستان ہوتا تھا، اب کتابوں کا بھی قبرستان ہونے لگا. کتابوں کا قبرستان یعنی ہدیے میں خرید کر، انعاموں میں لا لا کر کے کتاب کتب خانے میں رکھتے جائیں گے. جب سے آئی تب سے 25-50 سال ہو گئے، کبھی کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کیسی کی ویسی وہ رکھی ہوئی ہے، ہیلی بھی نہیں اپنی جگہ سے. کتنے مولویوں کی یہاں کتابیں ایسی ہیں، ہلتی بھی نہیں ہیں. ایسی زائد کتابیں جو ضرورت نہیں، دوسروں کو دو، فائدہ اٹھائیں گے. نمبر دو، کسی استاد سے استفادہ کر لیا، اب دوسروں کو استفادے کا موقع دو. یہ بھی ہے زاہد علم کی ایک شکل، کہ آپ نے استفادہ کر لیا، اب جاؤ اما میں لے کر کے دوسروں کو موقع دو کہ وہ آئے اور پڑھے. اب آپ ہی بیٹھے رہیں گے تو دوسروں کو کب موقع ملے گا استفادے کا؟ یہ بھی ایک شکل لکھی ہے زاہد علم کی. نمبر تین، جس علم پر خود کے لیے عمل ضروری نہیں ہے، جس پر عمل خود کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا علم حاصل کر کے دوسرے ضرورت مندوں کو دو. جس پر عمل کرنا خود کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا علم حاصل کر کے دوسرے ضرورت مندوں کو دو. یہ سب مثالیں آپ کو بتائی نا، کہ بھائی جس پر آپ کا عمل نہیں ہے نا، آپ کو عمل کرنے کا موقع ہے، لیکن اس کا علم حاصل کر کے دوسرے ضرورت مندوں کو دو. اب آپ کو کمپنی کے شیئروں سے کیا لینا دینا، کہ اسٹاک ایکسچینج اور یہ سب مسائل کے اندر آپ پڑھیں، لیکن امت کے کتنے لوگ اسٹاک ایکسچینج میں جاتے ہیں، شیئر کا کاروبار کرتے ہیں. تو آپ اس کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو اس کی رہنمائی کرو. مولوی کی تنخواہ میں پیسے بچے تو شیئر خریدے میں، گھر میں شیرنی بچنے ہی نہیں دیتی کہ وہ شیر خریدے بےچارے. لیکن دوسروں کو ضرورت ہے شیر کے لائن کے مسائل کی، تو آپ اس کا علم حاصل کیجئے اور دوسروں کی رہنمائی کیجئے. یہ ہیں ترجمت الباب کے مقاصد بعض شرح نے بیان کیے. باب فضل العلم.